زیادہ سے زیادہ تیز آواز میں شعر پڑھو اور حدیث پڑھو تاکہ وہ تیزی سے چلے. تو کسی طرح یہ بھی ہے حقیقت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لہجہ مبارکہ یہ اثر انداز قدم رہا, اس میں تو چبانے, لیکن دوسروں کو بھی اسی قسم کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے کہ تیز آواز میں اور ہی یعنی واضح الفاظ میں کھل کر کے مختصر انداز میں خطبے کو ختم کر دیں. تو تھوڑی چیز رہے گی تو وہ ذہن میں بیٹھنے اور دل میں اترنے کے لیے آسان رہے گی. اور آپ یہ بھی فرماتے تھے اما بعد, خطبے میں اما بعد بھی کہتے تھے, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. یہ ہے مسلم شریف کی روایت. دوسری روایت میں ہے وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. یعنی یہ عام طور پر آپ ہمیشہ خطبے میں پڑھا کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دین صحیح ہے جو میں لے کے آیا ہوں, میرے طریقے پر کے خلاف جو ہوگا وہ بدعت ہوگی. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, دنیا میں کوئی بھی بات, کوئی بھی قول یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے کوئی چیز سمجھی جائے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ وہ خیر الحدی, کوئی دنیا میں اگر ایسا ہے جس کے سیرت پر یا جس کی چال چلن پر عمل کیا جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی چال مبارک یا چال چلن اور سیرت مبارک سب سے افضل ہے. وشر الامور محدثاتها, تمام کاموں میں سب سے بری چیز بدعت ہے جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے. وکل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا وہ ٹکڑا نہیں رہا ہے, وہ گمراہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پیارے رسول اس کو بار بار دہراتے تھے تاکہ دین کو خالص جس طرح اللہ تعالی نے نازل فرمایا اسی طرح محفوظ رکھا جائے. یہ وتیرہ ہونا چاہیے ہر مبلغ کا, ہر خطیب کا, ہر عالم کا کہ جہاں بھی دیکھیں بدعت, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بدعت جیسا کہ علماء نے لکھا ہے تجربے سے کہ ایک بدعت جہاں آ جاتی وہاں سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے. اور بدعت کیونکہ ایسی چیز ہے جو دین کے نام پر اچھی سمجھ کر کے یا اچھا کام سمجھ کر کے کیا جاتا ہے, اس وجہ سے اس سے توبہ کرنے یا اس سے رجوع کرنے کا امکان بھی نہیں ہوتا آدمی کا. اسی وجہ سے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر آدمی کوئی زنا ہی کرے تو اس قدر اس سے خوش نہیں ہوتا ہے کہ جس قدر وہ بدعت کے اوپر عمل کرنے پر خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی تفصیل میں بیان کی کہ آدمی غلط کام کرے گا اس کا دل ملامت کرے گا, امید ہے کہ کسی وقت توبہ کر کے وہ اپنے اس گناہ کو دھو ڈالے, لیکن بدعت جو کر رہا ہے وہ تو دین ہی سمجھ کے کر رہا ہے, اس سے توبہ کرنے کا کی توفیق نہیں ہوتی ہے, لوگ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے, اس وجہ سے شیطان بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے بہ نسبت کسی گناہ کے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے بدعتوں سے زیادہ سے زیادہ ڈراتے تھے. ہم سب کا سیوا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی دیکھیں جس چیز کے بدعت ہونے میں شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. آخر رات دن بیٹھ کر کے یہ کوئی کہے کہ بڑے علامہ ہو گئے اور تم کون ہوتے ہو, کس کھیت کے مولی ہو یا وشوا ہو, کیسے کہا جائے گا, یہ کیوں کہتے ہیں لوگ. پیارے رسول نے فرمایا بلے کو انی اور آئے تھا, آخر پچاسوں مجالس آپ بیٹھتے کچھ تو اخذ لیتے ہیں یا کچھ تو کرتے ہیں کہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا چیز غلط ہے. تو جب جس چیز کو صحیح سمجھ لیا گیا تو اس کو عمل کیا جائے, جس چیز کو غلط سمجھ لیا گیا اس کو چھوڑ دیا جائے, لوگوں کو بھی اس سے ڈرایا جائے. کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہی آ کر کے کسی کی تبدیل کرے, نہیں, ہر شخص جس چیز کا عالم ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی تبدیل کرے. اور پھر روایت اللہ ہو حضرت جابر کی دوسری روایت میں ہے, مسلم شریف میں ہے, کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ, پیارے رسول کا خطبہ مبارک جمعہ کے دن کس طرح ہوا کرتا تھا, یحمد اللہ اس لیے نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے, ثم یقول علی اثر ذلک, پھر اس کے بعد کہتے تھے وہ اس حالت میں کہ آپ کی آواز بہت اونچی ہوتی تھی, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مجبور ہیں. جو اللہ کی ہدایت پا گیا, اللہ کے قرآن اور رسول کی سنت پر عمل کر گیا, تو انشاءاللہ اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو سب طریقے کو چھوڑ کر کے گمراہ ہوگا, میں یہ بلند بڑا حادی ہے نا, تو اس کو کوئی ہدایت دینا, کسی اور طریقے سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. یہاں تقدیر اور جبر کا مسئلہ آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ چاہیں گے تو ہمیں دے دیں گے ہدایت, نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. میں نے بار بار اس کو کہا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے بندے تم تو گاڑی ٹھوک رہے ہو, گاڑیاں ٹھیک کرتے ہو, انجینئر ہو, کیوں یہ سب کام کرتے ہو, اللہ چاہے گا تمہیں روزے دیں, اس کو نہیں بیٹھ جاتے, اس کے بارے میں تو نہیں سوچتے, پیٹ کا مسئلہ اس وجہ سے دوڑتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو, اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھیں گے, اسی کی ذمہ داری ہے, ایسے ہی کہا جاتا ہے بہت سے لوگ بےتک نمت ہیں اور یقیناً اور ڈجائی سے نمازوں وغیرہ کو چھوڑتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. ان کو کہا جائے کہ آپ سب کام چھوڑ دیجیے, گھر میں بیٹھ جائیے, حرکت بھی نہ کیجیے, پیشاب پیخانہ لگے تب بھی نہ آپ جائیے کہیں, آپ وہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اور سلیقہ بنایا ہے, ہر چیز کے لیے ایک سبب بنایا ہے, سبب کے بارے میں بھی حکم دیا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض اتاری ہے اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے, بتاؤ یا عباد اللہ, اللہ کے بندوں دوا کر لیا کرو, ایک سبب ہے, لیکن اس سبب پر بھروسہ نہ کرو, بلکہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر واجب کیا تھا ہم نے وہ کر لیا, بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ اس سبب کے باوجود بھی نہیں چاہے گا تو ہم پھر مجبور ہیں, لیکن سبب جب تک نہیں استعمال کریں گے تب تک اپنی مجبوری کا خود پیش کرنا یہ شریعت سے خارج ہے, یہ شریعت سے خارج ہے. ولد نسائی, امام نسائی کی روایت میں ہے, وہ کل بلالت النار, اور ہر بلالت اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے, جہنم میں ہے. اس وجہ سے ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ان اپنے تمام اعمال کے بارے میں نظر ثانی نظر ثالث کر کے سوچنا چاہیے کہ کون سا کام ہمارا سیر رسول کی سنت کے مطابق ہے, اللہ کی کتاب سب سے افضل, سیر رسول کی سنت سب سے افضل, اس کے مطابق اگر نہیں ہے تو یقیناً خسارا اور گھاٹا ہے. تو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو ہدایت لے لیں گے. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی بہت وقت ہے, ہم نے خود ایسے آدمی سے سنا, مالدار تھا, ہم نے کہا بھائی یہاں سے گیا تھا میں, انہوں نے کہا بھائی حج کر لیجئے, اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیا, کہا ابھی بہت کچھ گناہ کرنا ہے, ایسے کھل کر کے کہا ابھی بہت کچھ گناہ کرنا, یعنی یہاں ایک ایمان اور یقین کی بھی بات ان کے دل سے بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ حج کر لیں گے تو سب چیز معاف ہو جائے گی, کہتے ہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے, اور ٹال مٹول کرتے ہوئے ان کو توفیق نہیں حج کرنے کی. اس وجہ سے آدمی کو ہمیشہ اپنے نام اعمال کو صاف رکھنا چاہیے, کسی وقت بھی اس کا بڑھاوا آ سکتا ہے, اور یہ نہ سوچے کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے یا بعد میں کر لیں گے. نماز اور دوسری چیزیں جو فوری فرض ہیں ان میں تو کمی نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ توفیق ہے. وہاں ہمارے ابن یاسر رضی اللہ عنہما, ہمارے ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سارے رسول کو ہم نے کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا, ان نقول صلات رجلی رجلی وقت طرح خطبتی میں نقل نہیں سکتی, نہ آدمی امام کی نماز کا لمبی ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا ان کی سطح اور دین کے سمجھ کی دلیل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ نمازیں لمبی ہونی چاہیے, اور یہی سارے رسول کا شعر مبارکہ تھا, آپ کی نماز کبھی کبھی مغرب میں وسطور و کتاب مسطور پوری سورت پر ڈالتے تھے, اور آج کہتے ہیں کہ نہیں مغرب اور مغرب کی اذان اور مغرب کی نماز میں اتنا وقفہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اذان کے بعد آپ دو رکعت نماز پڑھ لیں, حالانکہ نماز جتنی لمبی سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی تفصیل مبارک کے ساتھ, کہ کم از کم اندازہ لگایا جائے تو آدھا گھنٹے کی نماز ہوتی تھی, کبھی ایسا پڑھتے تھے, کبھی لوگوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختصر پڑھتے تھے, اور اس کی بھی آپ نے تلقین فرمائی لوگوں کو دیکھ کر کے, اگر ان کی ضرورت ہے تو نماز کو مختصر پڑھو. تو نماز کا لمبی ہونا, اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں, جس قدر بھی لمبی نماز پڑھیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام النحر اس قدر لمبی پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پیروں میں سوج آ جاتی تھی, سوجن آ جاتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. حدیث شریف میں حضرت عائشہ نے فرمایا, اللہ کے رسول آپ کیوں اس طرح سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا آگے پچھلے, حضرت پیارے رسول نے فرمایا کہ تم میں کیا اللہ کا شکریہ نہ ادا کروں, اب اللہ اکون آپ نے پورا وقت سرا خطبتی, خطبے کو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے, اس حدیث کے روح سے زیادہ لمبا خطبہ مکرو ہے. اگر کسی کو, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہے, خطبہ جمعہ کے لیے وہ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں مجھ پر, اگر کسی کو اور کچھ مزید نصیحتیں کرنی ہے تو خطبہ جمعہ کے بعد جس کو جو بیٹھ رہے ہیں اس کو سمجھا دیں. وعن ام حسام بن دحارة رضی اللہ عنہ قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے, ام حسام بن دحارة کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں جس سورہ قاف پڑھا کرتے تھے, میں نے سورہ قاف پیارے رسول کی زبان مبارک سے جمعہ کے خطبے سے سن کر کے یاد کیا ہے. ماں اصل تو قاف یعنی پڑھ کر کے یا کسی سے اور یہ سن کر کے یاد نہیں کیا, بلکہ پیارے رسول جو جمعہ کے دن روزانہ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ, کیا آپ یہ سنت کہیں دیکھ رہے ہیں زمانے میں؟ ہوگا تو انڈیا پاکستان میں. یہ یاد ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے سورہ قاف جس قدر امام ہمارے استاد جمعہ سورہ قاف پڑھتے تھے, میں نے بھی سورہ قاف انہیں کی زبان سے بچپن ہی میں یاد کر دیا تھا. سبحان, لیکن وہ کہاں تک پڑھتے تھے؟ اب آئین بالخلق الاول بنهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول الا لدي رقيب عتيد. یہاں تک پڑھ کر کے وہ ختم کر دیتے تھے. وہاں تک میں نے اس بچپن میں یاد کیا حقیقت میں. اور یہ سنت اب بھی ہے, بعض لوگ پوری پڑھتے ہیں. ہم لوگوں کی مسجد میں اللہ کے فضل سے جو بہت پرانی مسجد اللہ کے فضل سے ہم جب جانتے ہیں, والد محترم نے بتایا کہ ہم لوگ یہ سنت الحمدللہ اپنے دادا کے زمانے سے جانتے ہیں, پڑھتے رہے ہیں الحمدللہ. اب بھی پڑھتے ہیں لوگ, اب بھی جاتا ہوں اس میں بھی پڑھ کر کے, اور اس کو مطلب ہے کہ جو چیز اس میں سے لینی ہوتی ہے شرح تفسیر جو کچھ کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی چیز ایک ہے جس کو چھوڑ دیا گیا, لیکن ضروری نہیں کہ کسی کو پڑھ کر کے خطبہ صحیح ہو, اور ہمیشہ اس کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن مطلب چھوڑ دینا. آج کل خاص طور پہ عرب ممالک میں شاید اس کی سنیت بھی لوگ نہ جانتے ہوں, کیونکہ پڑھا ہی نہیں جاتا ہے بالکل. دوسری چیزوں میں لمبی سے لمبی باتیں اور لمبی سے لمبی چوڑی نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن سورہ قاف چونکہ عربی کا کے عرب زمانے میں عرب کے لوگ اس زمانے میں عربی ہی سمجھتے تھے, سورہ قاف میں جو مضامین ہیں وہ یقیناً بہت ہی اہم ہیں. تو اسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی تذکیر یاد دہانی کراتے تھے. اس میں آدمی کی پیدائش کا ذکر ہے, قاف اور قرآن المجید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. جب پیارے رسول آئے تو کفار نے کہا کہ یہ بہت بڑی عجیب چیز ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ ہم مر کر کے پھر زندہ ہوں گے. اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید. وہ کہتے ہیں کہ مر کر کے ہم زندہ ہوں گے, زندہ ہو کر کے حساب کتاب ہوگا. یہ تو بڑی بعید بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم قد علمنا ما تنقص الارض منهم
وعندنا
كتاب حفيظ. قد علمنا, رجعهم بعید کیوں ہے؟ دور لے لوٹانا جانا بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دور نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ جب ہم مٹی آئینا مترا و کلنا ترابن مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, ہم جانتے ہیں تمہیں کیسے لوٹائیں گے. ایک ایک ٹکڑے کو ہم لوٹا کر کے تمہیں کھڑا کر دیں گے. اس کے بعد پھر موت کا ذکر ہے, وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. انہوں کے ساتھ سور ذلك یوم الوعید. جس موت سے تم بھاگتے تھے وہ موت آ کر کے یا موت کی تکرات اور اس کی تکلیفیں تمہیں آ کے ضرور گھیرے گی. وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. انہوں کے ساتھ سور, جتنے دن پڑے رہنا ہوگا اللہ کی قدرت سے قبر میں پڑے رہو گے, مٹی میں مل جاؤ, عذاب ثواب ہوتا رہے گا. جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا. گویا کہ پورا منظر آدمی کی پیدائش سے لے کر کے اس کی آخرت تک کے حساب کا ایک مختصر خاکہ آدمی کے سامنے آ جاتا ہے. اسی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرایا کرتے تھے. یقیناً اگر خطبہ کرام سورہ قاف کی تفسیر چند جمعوں میں کریں تو اتنا ہی کافی ہے, لمبی چوڑی بات ہوگی. کیونکہ قرآن اور حدیث سے لے کر کے تفسیر, قرآن پڑھ کر کے اس کی تفسیر حدیث, اور اقوال صحابہ اور ائمہ کرام سے اس کی تفسیر کی جائے, تو انشاءاللہ یہ چیز لوگوں کے دلوں پر اثر کی قریب زیادہ سے زیادہ ہوگی. کیونکہ صحابہ اللہ کی بات, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اور صحابہ کرام کی بات, ائمہ کرام کی بات, یہ چیز ہمارے عام آدمیوں کی باتوں سے بہرحال وہ زیادہ مؤثر ہوگی. جی زیادہ سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سوالا سمجھے جی, کیونکہ نماز کے بعد
جمعہ کے سنت کا سنتوں کی صحیح تعداد کیا ہے؟
جمعہ کی سنتوں کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے. آدمی جب بھی آئے پہلے گھنٹے سے جس قدر پڑھنی چاہے, 50 رکعتیں بھی ہو جائیں وہ اس کے لیے ہیں, اور رکعتیں پڑھ کر کے اگر چند ہی بیٹھ جائے ذکر اذکار کرتا رہے, صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر تمہارے اوپر صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھو. اسی طرح جو سب جب بھی آیا, لیکن جو اذان پہلی اذان کے بعد جمعہ کی دو سنتوں کی ایک رواج نکالا گیا ہے, یہ سنت نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. کوئی جمعہ کی سنت پیارے رسول کے زمانے میں تھی نہیں, کیونکہ پہلی اذان تھی, آخری اذان ہوئی تھی, اس میں جمعہ کے وقت پیارے رسول کے سامنے اذان کہی جاتی تھی, اس وقت اٹھ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو جمعہ کے لیے سنت قبلیہ کے نام سے لوگوں میں مناظرے اور بحثیں بھی قائم ہیں اور ہوئی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. یہ چیزیں پیارے رسول کے زمانے میں ہرگز نہیں تھی. البتہ حضرت عثمان نے جب پہلی اذان کا ایجاد کیا مطلقاً, وہ سنت پر فائر راشدین میں تھے, اس پر عمل کر سکتے ہیں ضرور اس وقت, اور اگر چھوڑنا چاہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, جمعہ کے بعد پہلے دو رکعت پڑھنی ضروری ہے. بیٹھے ہوتے ہیں بہت سے لوگ, سفید کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں, دو رکعت نماز اذان ہوئی اٹھ کر کے دو رکعت پڑھنا یہ لازم سمجھتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. آپ پڑھتے رہیں جس قدر, لیکن سنت یہ نہ سمجھیں کہ اذان پہلی اذان کے بعد کم از کم دو رکعت پڑھنا ضروری ہے. جیسا کہ بعض لوگ سورہ کہف کے بارے میں صحیح روایت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سخت جمعہ کے دن اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے اور عذاب قبر سے بچائے گا. بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. سورہ جی السلام علیکم. بعد السلام, سائل کو مہربانی کر کے وضاحت کے ساتھ کچھ سوال دور کریں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آخر رکعت میں مل جائے یا مغرب میں مل جائے, آخر رکعت میں مل جائے, کیا بہت زیادہ رکعتیں پہلی شمار کی جائیں گی یا وہ رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی؟ یہ بھی بتا دیجیے. آپ کی پہلی رکعت وہی ہے جو آپ جماعت میں شامل ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں, الٹی نماز نہیں ہونی ہے. امام صاحب کی آخری رکعت ہو, آپ کی پہلی رکعت ہے, یعنی یہ کہ آپ کو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لینا ضروری ہے. اس کے بعد جس طرح پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سری نماز ہو تو اس میں دوسری سری بھی پڑھی جاتی ہے. اس حالت میں اگر آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ہی کافی ہوگا, اور پہلی رکعت آپ کی وہی ہوگی جس میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا ہے پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں. اس کے بعد جب امام صاحب فارغ ہو جائیں گے تو آپ دوسرے ساتھ, یا امام صاحب کے ساتھ دوسرے ساتھ مل رہی تو آپ کی دوسرے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہی ہوگی. اسی طرح آپ جنازے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جنازے میں اگر دو ایک رکعتیں چھوٹ جائیں تو کیسے کیا کیا جائے؟ آپ تکبیر تحریمہ کر کے جنازے میں داخل ہوں, امام صاحب آخری تکبیر کی دعا پڑھ رہے ہیں, آپ پہلی تکبیر کے بعد کی جو چیز پڑھنی ہو پڑھیں, سورہ فاتحہ دوسری تکبیر کے بعد آپ برابر نبی پڑھیں. یہ ہے ترتیب ان شاء اللہ, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. جو امام کے ساتھ نیز یہ بھی بتائیے کہ ان بہت شدہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کس ترتیب کے ساتھ سورہ پڑھیں. میں نے یہ بات بتا دی کہ آپ کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے کہ امام صاحب آخری رکعت میں ہیں تو صرف آخری صرف سورہ فاتحہ ہی ہو سکتا ہے پڑھیں, اگرچہ دوسری سورت کا پڑھنا بھی مشروع ہے. تو آپ اگر صرف سورہ فاتحہ ہی پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں تو کافی ہے انشاءاللہ. اگر موقع مل رہا ہے تو آپ کوئی اور دوسری چھوٹی سورت پڑھ لیں, نہیں تو آپ کی صلاحات یا آپ کی رکعت پہلی صحیح ہے. بعد السلام, یہاں مکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو خود آپریشن کے مریض ایک ڈاکٹر صاحب کو دوران آپریشن کے مریض فوت ہو گیا, تو قاضی نے 1,00,000 ریال دیت اور 2 مہینے روزے کو کہا, یعنی متصابر ہوتے ہیں. اب اس نے اللہ کے فضل و کرم سے دیت مقرر کیا, یعنی ادا کر دیا ہے, رقم مریض کے ورثہ کو دیا. اب اس نے روزہ رکھنا بھی شروع کیا, تقریباً 1 مہینہ مکمل ہو گیا. وہ اس دوران مدینہ منورہ تک چلے گئے اور واپسی پر اس نے روزہ نہیں رکھا. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیت دینے کے بعد روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, نہیں دیت تو الگ چیز ہے, روزہ اللہ کا حق اور دیت بندے کا حق دونوں رکھنا ضروری ہے. کیا مشاعرہ نے مستعین وہ دیت المسلمت اللہ علی, دیت الگ ہے اور روزہ اس کے ساتھ ضروری ہے. سوال آپ نے جو کیا ہے کہ مدینہ سے آتے, اور وہ بھی متصاب ہے کہ چھوٹنے نہ پائے کسی دن بغیر عذر کے, لیکن اگر مدینہ سے آتے ہوئے انہوں نے روزہ نہیں رکھا, مسافر کی حیثیت سے, تو روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز تھا. دوسرے دن سے وہ روزہ شروع کرتے ہیں تو ایک استطاب ہو یا سفر فرعی طور پر روزہ رکھنے میں کوئی خلل نہیں ہوا. اسی طرح اگر بیمار ہو گیا آدمی مجبور ہو گیا تب بھی وہ استطاب ہو یا فرعی طور پر رکھنے کی میں خلل نہیں ہوا. اسی طرح عید بقرعید کا دن آ گیا ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. نہیں کفارہ ضروری نہیں ہے, صرف کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ادھر فرعی کی بنا پر چھوڑا ہے. بیمار ہو گیا ادھر فرعی ہے, اسی طرح سفر پہ گیا ادھر فرعی ہے. یا دیت یا روزہ دوسرا سوال یہ ہے کہ بیچ میں سفر کی وجہ سے جو دن روزے نہیں رکھا اب اس کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے, نہیں شروع کرنا ہے. یہ ایک عذر ہے جائز ہے انشاءاللہ اسے چھوڑ سکتے ہیں. وہاں کتابوں کا لفظ آیا ہے, یہ کتابوں شرعی طور پر انشاءاللہ صحیح ہے. اسی طرح اگر عید بقرعید آ جائے تو پیارے رسول نے عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, اس کو چھوڑ کر کے باقی پورا کر سکتے ہیں دوسرے دنوں میں. ان کو نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں دیتے ہیں, ظاہر بات ہے 11ویں 11 ہی تاریخ کو دیں گے, 11ویں 12 تاریخ کو تو نہیں دیں گے, وہ تو 12ویں ہو جائے گا. رہ گئی بات کہ 11ویں دینے کی شکل کیا ہوتی ہے, الحمد للہ میں واقعی نہیں جانتا ہوں, کبھی دیکھا نہیں کیا شکل ہوتی ہے 11ویں دینے کی. اس کے بعد وہ سمندر میں ڈالتے ہیں, کنویں میں کیا کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خان علیکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نہ آپ نے 11ویں نہ پہلی اور دوسری چوتھی اور تیجا اور پچواں سارا یہ سب چیزیں بدعت و کل بدعت ضلالہ, اس میں اس کو ضلالت اور بدعت کہنے میں بات نہیں ہونا چاہیے نہ شرم کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں کو اس کو چھوڑ کر کے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق کوئی بھی غریب آیا اس کو کھانا دے دیا, کپڑا دے دیا, موقع پر نہ 11ویں کی کوئی قید نہ 14ویں کی کوئی قید. جی, اور جو خاص انداز سے اس پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے یا پورے بقرہ ہی پڑھ ڈالے پورے سلام پاس پڑھ جائیں, یہ بدعت سے باہر نہیں ہے. بدعت ہے, پیارے رسول کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. آپ قرآن پڑھتے رہیں, ذکر اذکار کرتے رہیں, لیکن کھانے پر پڑھ کر کے ایسا بھی ہوتا ہے. یا ایک صاحب نے کسی دوست نے ذکر کیا کہ ایک صاحب کیا گئے وہ بھی استاد جامعہ اور آپ کو رونے کا مقام ہے کہ استاد حدیث, لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر املی ہندوستان سے آئے تو مکے میں وہ میٹھی نہیں ہو جائے گی جب تک اس میں آپ زیادہ سے زیادہ شکر نہیں ڈالیں گے, کھٹی ہی رہ جائے گی. تو اس طرح کے باہر کے لوگ بہت کچھ آ کر کے اپنے عقائد سے کو دل و جان سے لگا کر کے سینے سے لگا کر کے محفوظ رکھ کر کے جی رہے ہیں. حدیث کے استاد ہیں, ان کے گھر پہ اجتماع ہوا لوگوں کا بتایا, جو حاضر تھے انہوں نے بتایا, اس میں یعنی وہ جیسا آدمی ہے یعنی چپ کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کھانا لانے سے پہلے اس میں کچھ ایسے بزرگ اور جو حاضری تھے جو یہاں حرم پاک میں بکریوں کے ساتھ اور خاص انداز میں بیٹھتے ہیں, وہ لوگ جیسے تھا میں بھی وہاں پھنس گیا. تو اس کے کھانا ایک کمرے میں رکھا, اس کھانے میں سے کچھ مٹھائی اور چاول اور کیا کیا سب ملا کر کے ایک پلیٹ ملا کر کے سب کے سامنے پھول پھول کرا رہے ہیں. سب پھونکتے جائے, یہ فاتحہ ہو رہا ہے, سنیے یہ فاتحہ کا طریقہ یہاں دیکھ رہے ہیں. سنا ہے میں الحمد للہ اس مجلس میں کبھی ایسا مبتلا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ معارف تو بیٹھے رہ کے بارہ اس کے بعد کھانا انہیں کھایا ہے. یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. پیارے رسول کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کو پیارے رسول نے لے جا کر کے کھلایا. پیارے رسول سمجھ گئے ان کا مقصد, آپ کو قصہ معلوم ہے کہ بھوکے پیارے راستے پر بیٹھے اور حضرت ابو بکر آئے بہانے سے ایک آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں کہ حالت حاضرہ دیکھ کر کے منہ پہ پپڑی ابھر رہی ہے, پیاس اور بھوک کا اثر ہے, کہیں چل کر کے کچھ دودھ پلا دیں کھانا کھلا دیں. حضرت ابو بکر نے ان کے پاس بھی نہ رہا, ہو سکتا ہے دیکھے بھی ہو سمجھے بھی ہو, لیکن اللہ کے بندوں کے پاس اس کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, ایسا بھی ہوتا تھا. تو آیت کی تفسیر بیان کر کے ہم چلے گئے, حضرت عمر آئے آیت کی تفسیر بیان کر کے چلے گئے. پیارے رسول گزرے تو لپٹ گئے پیارے رسول سے, آپ بتائیے. پیارے رسول کہا اچھا میرے ساتھ آ جاؤ. سمجھ گئے پیارے رسول مطلب, لے گئے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے, کہتی ہیں ہاں بس مجھے تھوڑا سا دودھ ہے. حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھائے تھے آ کر کے ان کے پاس رکھ کر کے کہا جا کے پورے صفا کے لوگوں کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ تو بھوک سے چل رہا ہے, یہ اتنا سا دودھ ہے اور 70-80 اصحاب صفا ان کو بھی اس میں کیسے ان کا گزر ہوگا, کیسے کھائیں. تو وہ کہتے ہیں چار نہ چار گیا بلانے لے کے آیا تو پیارے رسول نے سب کو کہا پیو, ایک پیالہ تھا سب پی کر کے سیر ہو گئے. تو آخر میں کہتے ہیں پیارے رسول یہاں ابا ہو رہا ہے لم یب کا اللہ میں اور تم سے باقی رہ گا پیو. کہتے ہیں اگر پیارے رسول آپ پہلے پیے پیو, تو میں نے پیا پیتے پیتے سیر ہو گیا اور پیو اور پیو. تو کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ ابھی تو مسالن مسالن اللہ کے رسول اب راستہ نہیں ہے کچھ جانے کا, ایک دم پیٹ بھر چکا ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہاں ہم چلے گئے, پیارے رسول نے وہاں گیارہویں نہیں کیا کہ اس میں برکت ہو جائے اور سب سب طریقے سے اٹھارہ صفا دیکھا لینا, چودہویں کیا نہ پچمی کیا نہ اس کے بعد کوئی فاتحہ نہ پل اور کچھ جو کچھ کرتے ہیں بارہ سب چیزیں غلط ہیں. گیارہویں والے پیر کو سواب پہنچاتے ہیں, پیر صاحب کو سواب کی کیا ضرورت ہے, پیر تو پیر ہوئے ہیں عام گناہگار کو وہ تو اللہ سے ملے ہی ہوئے ہیں. پیر تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جا کے مل جاتے ہیں, ان کی تکالیف شرعیہ نماز روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے جو سواب پہنچا رہے ہیں. یہ عجیب منصف ہے, باہر یہ سب چیزیں غلط ہیں, اللہ کے بندوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جنہوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا کر گزرے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ ان کو معاف کرے گا, لیکن جانتے ہوئے جب علم پہنچ گیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. السلام علیکم کی بات ہے کہ سفر میں فرض نماز کے بعد سنت بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں. سنت یہ ہے کہ سنت نہ پڑھی جائے, پیارے رسول کی سنت یہ کہ پیارے رسول نہیں پڑھتے تھے, اور آپ کو اجر اس سنت کا ملے گا. پیارے رسول نے فرمایا ہے ان اللہ یحب ان تطهر خطوک کما یکره ان تعصی, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو رخصت جس چیز میں آسانی اللہ تعالیٰ دے اس کو بندے قبول کریں, جس طرح اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری نافرمانی کریں. اور نافرمانی کو اللہ ناپسند کرتے ہیں, رخصت اور آسانی کو قبول کرنے کو پسند کرتے ہیں. اور دوسری تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب بڑے بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحت اور تندرستی کے درمیان جو نیک اعمال کرتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے, اس کے اجر کو کنٹینیوس لکھو, مستمر لکھو, اس کے اجر کو لکھتے رہو. سفر میں میرا بندہ چلا گیا, سفر میں جو اجر جو کام نہیں کر جو حضر میں کرتا تھا گھر پہ بیٹھ کر کے سفر میں نہیں کر پا رہا ہے, اس کے اس اجر کو مکمل لکھتے رہو. تو آدمی نہ پڑھے ان شاء اللہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے لیکن باقی فرض کی نماز کو اور دوسرے اذکار اوقات کو ذکر اذکار میں مشغول رکھیں, فرض نماز کو اچھے انداز سے سمانین طور قادل ارکان کے ساتھ پیارے رسول کی سنت کو سوچ کر کے ایک ایک سنت پر عمل کر کے اگر آپ پڑھ لے رہے ہیں تو یہی کافی ہے. اگر ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں فرض امام کے ساتھ پڑھتے ہیں, ظاہر بات ہے کہیں بھی آپ کسی بھی مقیم امام کے پاس پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے, سنت ہے. آپ اگر نہ پڑھیں تو بھی آپ کو اجر ملے گا, اگر آپ کی مرضی ہے تو پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد سنت ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں, ہم نہیں کہیں گے نہ پڑھیں, لیکن سنت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ نہ پڑھی جائے, اور اگر کوئی پڑھنا ہی چاہتا ہے تو پڑھے, انشاءاللہ اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. لیکن افضل چیز یہ ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سفر میں روزہ افضل ہے یا افطار افضل ہے, بالاجماع علماء نے کہا ہے کہ روزہ توڑنا اور افطار کرنا سفر میں افضل ہے, اگرچہ رمضان کے مہینے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو بیمار ہو یا سفر کے پروں پر چل رہا ہو اڑ رہا ہو تو علی سفر, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے. بعض علماء کہتے ہیں ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ سفر میں اگر روزہ رکھے بھی تو روزہ صحیح نہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ٹائم میں فعید قسم میں نہیں ہمیں رکھا, یعنی دوسرے ٹائم ہی میں اس کو رکھنا ہے, یہ مانا انہوں نے بیان کیا. لیکن بہرحال رکھ لینا جائز, اگر کوئی شخص رکھنا ہی چاہتا ہے افضل یہ ہے کہ نہ رکھے. اسی طرح نماز کے بارے میں سنت نمازوں کے بارے میں بھی یہی کہنا ہے, کیا کہ آگے سے گزرنا نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ بہت بڑا ہے. جی ہاں, اگر جان لے آدمی گزرنے والا تو 40 دن یا 40 گھنٹے کھڑا رہے اس کے لیے افضل ہے کہ اس کے سامنے سے گزرے. جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گزرتا ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ نماز سترا کر کے پڑھیں, اگر وہ سترا کرنے کے باوجود بھی آپ کے سترا اس کے درمیان گزر رہا ہے تو گناہگار وہ ہے, آپ سے اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اور اشارہ بھی کر سکتے ہیں نماز کے اندر کہ وہ نہ گزرے. کیا ہے ہماری نماز ختم ہو جائے؟ نہیں, نماز نہیں ختم ہوتی انشاءاللہ. اگر آپ غلطی سے سترا بھی نہیں رکھیں, کوئی گزر گیا تو نماز میں کمی تو ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک واجب جو سترا رکھنا تھا اس کو استعمال نہیں کیا, تو اس کی بنا پر نماز میں کمی ہوگی, لیکن نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا. جی, عورت بھی گزر جائے تو باطل نہیں کہا جائے گا, نماز نافذ ہوتی ہے. یہ ہے انشاءاللہ سفل. حدیث کی تفسیر ہے.
سب علماء کا اجماع ہے کہ یہاں تو بیت اللہ میں قدر جاؤ کوئی بات نہیں ہے.
نہیں نہیں, یہ اجماع نہیں ہے. آپ کہتے ہیں علماء کا اجماع نہیں, پیارے رسول نے اپنی مسجد کے بارے میں, مسجد حرام کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں بیان فرمایا ہے. البتہ اگر اجماع ہے تو مجبوری کی شکل میں کسی بھی دنیا کی مسجد میں آپ گزر سکتے ہیں, اسی طرح حرم پاک مکہ معظمہ یا مسجد نبوی میں گزر سکتے ہیں. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو تمام جگہوں کے احکام ایک ہیں. ہم اکثر اپنے کیمپ میں نماز پڑھتے ہیں. امامت کے لیے ایسے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں. دیکھیے, اگر جماعت ہو رہی ہے, امام کا عقیدہ درست نہیں ہے, کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی جو مجمل اور مبہم ہے. کیا ان کا عقیدہ اس طرح ہے کیا ہے جو کفر تک پہنچاتا ہے, تو یقیناً ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. لیکن اگر اس طرح کا ہے جو فسق یا گناہ کا سبب بنتا ہے, وہ عقیدہ دین کے دائرے سے نکالنے کا سبب نہیں بنتا ہے, تو آپ کو جماعت چھوڑنے کا عذر نہیں ہے. اس صورت میں عذر ہے کہ دوسری جگہ اس سے اچھی جماعت آپ کو مل رہی ہو, ورنہ اس مسجد میں آپ کو جا کر کے آپ کی اپنی نماز پڑھنی ہے, آپ کی نماز اپنے لیے. ان کے
عقیدے
اگر غیر اللہ سے واقعی مانتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. اور کپڑا ٹخنوں کے نیچے ایک گناہ کا کام ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص دوسری جماعت مل رہی ہے تو اس کے پیچھے